قبل اس کے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کو مکمل کریں جو امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے چل رہی تھی، ایک بات یہ پھر عرض کرنا ہے جو اس سے پہلے بھی کہی جا چکی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفات ہیں، یہی لفظ ہے جو پرانے متقدمین استعمال کرتے رہے ہیں اور اکابر سے بھی یہی سنا، یہ اعضاء کا لفظ بدرجہ مجبوری استعمال کیا تھا تاکہ جو بھی سننے والے ہیں عام عوام ریڈیو کے ذریعے ان کی سمجھ میں آ جائے بات، وگرنہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے لیے جتنی بھی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے لیے حقیقی طور پہ صفات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو صفات خبریہ یعنی وہ احادیث جن میں اللہ تعالیٰ کے لیے کسی صفت کی خبر دی گئی اور اسے سمجھانے کی غرض سے ایک بڑا چھوٹا سا لفظ استعمال کیا اعضاء کا، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جن اعضاء کا ذکر آیا ہے احادیث میں بغیر کسی تشبیہ کے مخلوق کے ساتھ کسی بھی مشابہت کے، ہم نے اس لیے وہ اعضاء کا لفظ استعمال کیا، وگرنہ حقیقت میں تو وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. مگر کیا کریں کہ اپنے مدعا کی تشریح کے لیے اور مخاطب کے فہم اور اس کی عقل اور اس کے درجے کا لحاظ کرتے ہوئے پھر ایسے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں، وگرنہ حقیقت میں صفات خبریہ ہیں. یہاں پہ بات چل رہی ہے اصل میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ایک حدیث کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بعث اللہ من نبی الا انذر قومہ الاور، کوئی نبی اللہ نے دنیا میں ایسا نہیں بھیجا مگر انہوں نے اپنی قوم کو اس کانے الکذاب پرلے درجے کے جھوٹے کانے سے ڈرایا. انہو آور، اور وہ یقیناً کانا ہے، اس کی ایک آنکھ ہے یا چشم ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِآور، اور تمہارا پروردگار یقیناً وہ ایک آنکھ والا نہیں ہے. مکتوب ان بین عینیہ کافرن، اور وہ جو آئے گا کذاب اور آور کانا پرلے درجے کا جھوٹا، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا اس کی آنکھوں کے درمیان کہ یہ کافر ہے. اور اسی طرح اس سے پہلے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں نافرے کی، تو نافرے کی روایت عام طور پہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی کی روایت ہوا کرتی ہے. تو نافرے رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا دجال کا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر اسے مخفی نہیں رکھے گا، اور دیکھو اللہ تعالیٰ ایک آنکھ والا نہیں ہے. اشارہ بھی یدی ہی الی عینی ہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ کی طرف اشارہ فرمایا، اور پھر ارشاد ہوا کہ مسیح دجال جو ہے اس کی دائیں آنکھ نہیں ہوگی، اور اس کی ایک آنکھ ایسی ہوگی عمبت انطافیہ، جیسے کہ پھولا ہوا انگور ہوتا ہے. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھولا ہوا انگور ہوتا ہے، تو انگور کے گچھے میں آپ دیکھیں کبھی کبھی کسی انگور کو پانی لگ جاتا ہے اور وہ پھول جاتا ہے، تو یہ مراد ہے کہ اس کی ایک آنکھ ایسی ہوگی اور اس کے چہرے پر کافر لکھا ہوگا پیشانی پر، تو یہ ساری علامتیں ہوں گی اس بات کی. تیسری روایت میں یہ آیا ہے کہ اس دجال کا یہ جو کافر لکھا ہوگا ہر آدمی پڑھ سکے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے باوجود لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے. اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں کی اور بعض افراد کی بدبختی کا ذکر کیا ہے، آپ اپنے گرد و پیش پہ غور کریں تو آپ کو کئی ایک افراد ایسے مل جائیں گے. اللہ نے فرمایا ہے کہ ان یرو سبیل الرشد، اور اگر انہیں ہدایت اور نیکی کی راہ بتائی جائے، لا یتخذوہ سبیلا، تو اسے زندگی میں نہیں اپناتے، اور اگر وہ گمراہی کی راہ کو دیکھیں تو یتخذوہ سبیلا، وہ لوگ گمراہی کی راہ کو اپنا لیتے ہیں. اس زمانے میں تو عام ہو گیا ہے کہ رشد و ہدایت کی راہ صاف نظر آ رہی ہوتی ہے اور اس کے باوجود وہ کام نہیں کرتا اور گمراہی اور گناہ کی راہ کو اختیار کر لیتا ہے. تو ایک تو یہ اس نے لکھا ہوا ہوگا، اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کی دائیں آنکھ نہیں ہوگی کانا ہوگا. تو جو آدمی جو دجال اپنی آنکھ ٹھیک نہیں کر سکا وہ خدا کہاں سے ہو گیا، اس کے باوجود لوگ خدائی کے دعوے کو اس کو مان لیں گے. تو یہ دو چیزیں ہو گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی اور آنکھ کی طرف اشارہ کیا، اپنی آنکھ کی طرف. اس میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ نے تو باب اصل میں یہ باندھا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثبات کرنے کے لیے کہ ولتسنا علی عینی، اور تجری بھی آیوننا. قرآن کریم میں آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی یا جہاز وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتا تھا تیرتا تھا. اور دوسری جگہ یہ فرما دیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ ہم نے تو تجھے اپنی آنکھ کے سامنے پیدا کیا, تو ہماری آنکھوں کے سامنے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں میں دو جگہ پر آنکھ کا یا آنکھوں کا اثبات فرمایا. تو اس پر جب وہ چلے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تشریح کرنے کے لیے تو وہ کہتے ہیں ابن بطال رحمۃ اللہ کے حوالے سے کہ مجسمہ جو ہے وہ اس حدیث سے دلیل لیتے ہیں, یعنی جو اللہ کے لیے معاذ اللہ جسم کے قائل ہیں وہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ کیا اپنی آنکھ کی طرف تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آنکھ بھی مخلوق کی آنکھ کی طرح ہے معاذ اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیوں کیا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ کیا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ اشارہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی تشبیہ بیان کریں, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ جو تھا وہ دجال کی آنکھ کے لیے تھا کہ دجال کی ایک آنکھ ایسے صحیح ہوگی, اور اشارہ کر کے بتایا کہ جیسے دیکھو میری آنکھ, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس کی دوسری آنکھ جو ہوگی وہ خراب ہوگی, اور یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا دجال کی آنکھ کی طرف کہ اس کی آنکھ ایک خراب ہوگی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض آنکھوں کی مشابہت کے لیے اشارہ کیا, وگرنہ اللہ کی طرف اشارہ مرادی نہیں ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 13ویں جلد میں کتاب التوحید میں یہ تشریحات کی ہیں, اور پھر انہوں نے اسی بات کو فرمایا ہے جو اس سے پچھلی نشست میں آپ سن چکے کہ انہوں نے کہا کہ امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ان تمام صفات کے بلا کیفیت اور بلا مشابہت مخلوق قائل ہیں, ھذا هو المذهب المعتمد, اور یہی وہ مسلک اور عقیدہ ہے جس پہ اعتبار ہے, وبہی یقول السلف الصالح, اور جو سلف صالحین تھے وہ یہی کہتے تھے. آگے جو انہوں نے بڑی خوبصورت عبارت لکھی ہے کہتے ہیں قال غیرہ, امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ باقی جو امت میں شراح محدثین فقہا ائمہ رحمہ اللہ گزرے ہیں, لم ينقل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن احد من اصحابہ من طریق صحیح التصریح بوجوب تاویل شیء من ذلک, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل ثابت نہیں ہے, اور ان کے کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے بھی یہ نقل ثابت نہیں ہے, اور وہ نقل جو ہے وہ صحیح طریقے تک ہم تک پہنچی ہو, اور اس میں یہ وضاحت ہو کہ بے وجوب تاویل شیئن کہ ہم اللہ تعالی کی صفات کی تاویل کریں یہ ہم پہ کرنا واجب ہے. ایک ہے واجب ہونا اور ایک ہے فتنوں کے مقابلے میں جواب دینا, دونوں میں بڑا فرق ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ہم پر کسی طرح بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے صحیح طریقے پر کوئی روایت ایسی نہیں پہنچی کہ وہ کہتے ہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں تاویل کرنا ضروری ہے, واجب ہے, ضرور کرو. ولل منع من ذکرہ, اور نہ ہی اس سے منع کیا ہے. تو مطلب یہ کہ معاملہ درمیان درمیان کا ہو گیا, اگر کوئی تاویل کرتا ہے اس کی تو اس کے لیے بھی درست ہے, اور اگر کوئی تاویل سے منع کرتا ہے تو اس کے لیے بھی درست ہے. دیکھا جائے گا کہ کیوں ہے ایسے, ایک آدمی تاویل کرتا ہی نہیں اور وہ خاموش ہے, بالکل ٹھیک ہے. تاویل کرتا ہے ذرا سی اجمالی, وہ بھی ٹھیک ہے. ایک شخص تاویل کرتا ہے تفصیلی تاکہ کہیں لوگ اللہ کے لیے جسم کے قائل نہ ہو جائیں, وہ بھی ٹھیک کرتا ہے. یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم مسلک بیان کر رہے ہیں تفویض مع تنزیہ کا, التفویض مع تنزیہ عن مشابہت المخلوقات, کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس کی مخلوق کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہے, اور کیفیت کی ہم مکمل طور پر نفی کرتے ہیں. اس کی تشریح ہو رہی ہے نا, تو اس کے ساتھ ایک مسلک اور بھی ہے, یہ دو مسلک ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں ہے. یہ آگے چل کے تھوڑی سی تشریح ہم اس کی اور انشاءاللہ عرض کر دیں گے کہ یہ حضرات تو تاویل کے بس اجمالاً قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آ جانا اس سے مراد اللہ کے حکم کا آ جانا, اس سے مراد اللہ کے عذاب کا آ جانا, لمبی چوڑی بات میں نہیں پڑتے. متاخرین جو ہیں وہ تفصیل سے تھوڑی سی تاویل کرتے ہیں, اس کی بھی مثالیں انشاءاللہ آ جائیں گی. تو یہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کوئی تاویل صحیح طریقے پر ثابت نہیں, نہ منع فرمایا ہے نہ تعویل کی ہے، درمیان میں معاملہ چھوڑا ہے. ومن المحال، اگر یہ تعویل کرنا واجب ہوتی، ضروری ہوتی، تو دیکھو یہ محال ہے. بلکہ اس سے پہلے دو باتیں عرض کر رہے ہیں، ایک یہ کہ تعویل کرنا واجب نہیں، ضروری نہیں، اور اسے منع بھی نہیں فرمایا. تو دیکھا جائے گا کہ کون کس موقع پہ تعویل کرتا ہے اور کون اور کیوں انکار کرتا ہے. اور دوسری چیز جو اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ جو حضرات تعویل کرتے ہیں، اگرچہ مسلک وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ مسلک بالکل اہل سنت والجماعت کا، ماتریدیہ کا ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر مسلک تفویض کا ہے، جو کہ پہلے ائمہ کے حوالے سے ہم بیان کر چکے اور بھی اس کے حوالے آ جائیں گے. تو اس لیے یہ دو گروہ نہیں ہیں آپس میں، بلکہ ایک گروہ پہلا جو تھا ان کے زمانے میں اتنے فتنے نہیں تھے جتنے بعد کے دور میں فتنے پیدا ہو گئے. تو اس لیے ان لوگوں کو، بعد والوں کو، ان فتنوں کو رد کرنے کے لیے، ان فتنوں کو روکنے کے لیے تعویل کرنی پڑی. وغیرہ یہاں پر تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تعویل کو کوئی فرض اور واجب قرار نہیں دیا اور نہ اس سے منع فرمایا. اور پھر کہتے ہیں وَمِنَ الْمُحَالِ اِنْ جَامُرَ اللَّهَ نَبِيَّهُ بِتَبْلِيغِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ. اور یہ ناممکن ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیں کہ جو کچھ اللہ نے ان پہ نازل کیا ہے اسے امت تک پہنچائیں، وَيُنزَلُ عَلَيْهِ، اور ان پر نازل یہ کیا گیا کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن اللہ نے آپ کا دین مکمل کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے لیے تشریف لائے اور مکہ مکرمہ تشریف آوری ہوئی، بیت اللہ میں حاضری ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس حج کے دوران یہ آیت نازل فرما دی کہ دین مکمل ہو گیا. حضرت کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف اللہ انہیں تبلیغ کا بھی حکم دے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے دین مکمل ہو گیا، ثم یترک ھذا الباب، اور پھر خدا اس باب کو چھوڑ دے، اپنی صفات کے مسئلے کو چھوڑ دے. فلا یمیز ما یجوز نسبتہ الیہ مما لا یجوز، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمیز نہ کریں اور اللہ تعالیٰ بھی نہ سکھائے کہ کس چیز کی نسبت اس کی طرف جائز ہے اور کس چیز کی نسبت جائز نہیں. ما حضہ علی التبلیغ عنہ بقولہ، باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف تبلیغ بلانا، اس پر لوگوں کو ابھارتے تھے، اور یہاں تک آخری خطبے میں ارشاد فرمایا لیبلغ الشاہد الغائب، آج جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میری بات سن رہے ہیں انہیں چاہیے کہ جو نہیں سن رہے، جو غائب ہیں، آج نہیں ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی، یعنی تابعین، تبع تابعین رضی اللہ عنہ وغیرہ، جو آج نہیں ہیں، جو گروہ اور جو نسل، اس تک پہنچائیں. حتی نقلوا اقوالہ، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں کو نقل کیا ہے، وفعلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو نقل کیا ہے کہ وہ ایسے کرتے تھے، ایسے کھاتے تھے، ایسے پیتے تھے، ایسے اٹھتے تھے، ایسے لڑائیاں ہوئی تھیں. احوالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات انہوں نے بیان کیے ہیں، وصفاتہ ہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا ہے. وما فعل بحضرتہ ہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کچھ کام ہوتے رہے ہیں، یہ بھی صحابہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. فدل علی انہم، تو یہ دلیل ہے اس بات کی. تو دیکھیے، ایک تو یہ کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیا کہ جو قرآن نازل ہوا ہے اسے آپ پہنچائیں، دوسرے اللہ نے فرما دیا آج دین مکمل ہو گیا، تیسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے کا حکم دیا، چوتھے آپ نے تبلیغ کو اتنا ضروری قرار دیا کہ آپ نے فرمایا دیکھو جو آج بات مجھ سے سن رہے ہو یہ اگلی نسلوں تک پہنچانا، پانچویں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے ہیں. تو یہ پانچوں دلائل کے ساتھ وہ کہتے ہیں یہ محال ہے، نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں ہم تک پہنچائیں، وہ بھی ہر چیز بیان کر دیں، اللہ تعالیٰ بھی ان پہ ہر چیز نازل فرما دے، اور لے دے کہ ایک صفاتی کا مسئلہ ایسا رہ جائے. اگر یہ تعویل کرنی فرض اور واجب ہوتی اور اس بارے میں کوئی ایسی بات ہوتی تو کوئی روایت تو ہم تک پہنچتی، پھر کیا نتیجہ نکلا؟ تو کہتے ہیں فضل علی انہم اتفقوا علی الایمان بہا علی الوجہ الذی ارادہ اللہ منہا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اتفاق، اجماع ہو گیا تھا اس بات پہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایسے ایمان لائیں گے جیسے اللہ تعالیٰ کا اپنا ارادہ ہے. بس اللہ تعالیٰ کا جو عقیدہ اپنی صفات کے متعلق خود اس باری تعالیٰ کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اتفاق ہو گیا کہ ہم بھی ویسے ہی مانتے ہیں جسے اللہ نے کہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے بارے میں خود ایمان رکھتا ہے ہم بھی ویسے ہی ایمان رکھتے ہیں. یہ ہے تفویض. التفویض مع التنزیہ، کہ اللہ کے حوالے کر دینا کہ اللہ ہم آپ کی صفات پر ایسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے آپ کے ہاں مطلوب ہے. ہاں تیری مخلوق کو تجھ سے کوئی مشابہت نہیں ہے اور تیری صفات کی کیفیات اے پروردگار ہم نہیں جانتے. وَوَجَبَ تَنزِيهُ عَن مُشَابِهَتِ الْمَخْلُوقَاتِ. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، یہ دلیل ہے اس بات کی، جب ہمارے پاس کوئی ان کی نقل نہیں پہنچی تو ایک تو وہ انہوں نے اتفاق کر لیا کہ وہ ایمان لائیں گے اللہ کی صفات پر ایسے ہی جیسے اللہ کا ارادہ ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی مشابہت سے پاک قرار دیں گے. واجب ہے، ضروری ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں یہ صفات خبریہ، اس میں اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ کچھ مشابہت نہیں رکھتا. بقول ہی تعالیٰ، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ لئیس کمثلہ شیئن، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. فمن اوجب خلاف ذالک، سو جو لوگ اس کے خلاف اس کے برعکس کو عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرتے ہیں یا اللہ کی صفات کی نفی کرتے ہیں جیسے معتزلہ، من ہو جب خلاف ذالک، جو لوگ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد پھر اس قسم کی چیزوں میں گڑبڑ کرتے ہیں، اللہ کے لیے جسم کے قائل ہیں جیسے مجسمہ، اللہ کی صفات کو مانتے ہی نہیں جیسے معطلہ معتزلہ وغیرہ وغیرہ، معاذ اللہ، فقد خالف سبیلہم، انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی راہ کی مخالفت کی. وباللہ التوفیق، اور اللہ ہی کی توفیق سے صحیح بات کہنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اس لیے صحیح لکھا، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے یہ امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک، اور ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ امام تھے حدیث کے. وہ جو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا کہ بیننا وبینکم الجنائز، معتزلہ موت فیصلہ کرے گی، جنازے فیصلے کریں گے کہ کون حق سے ہے، بس وہ چیز تھی ان اللہ کے بندوں کے ساتھ قہر کی گرمی پڑ رہی تھی قاہرہ میں اور تباہ کن سورج کی تپش تھی، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور جب جنازہ اٹھا تو دیکھنے والے ایک دو نہیں متعدد شاگرد ان کے اس بات کو نقل کرتے ہیں، بیسیوں لوگوں نے لکھا ہے تاریخ میں کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پہ بادلوں کا سایہ ہو گیا اور ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی، حتیٰ کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ قاہرہ شہر میں جب گزرتے ہوئے قبرستان تک پہنچے تو قبر میں اتارنے تک بارش ہوتی رہی صرف اسی راستے میں، باقی پورے شہر میں گرمی پڑ رہی تھی، مگر جدھر جدھر سے یہ میت گزری ہے اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، بارش اللہ کی طرف سے برسی ہے اس پہ. یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ کے ہاں قبولیت کی علامت تھی اور مقبولیت تھی اس بات کی کہ اللہ نے ان کے ایمان کو اور ان کی ان باتوں کو قبول فرمایا. یہی وہ چیز ہے جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں فتح الباری کی 13ویں جلد میں کتاب التوحید میں. یہی ہمارا عقیدہ. ایک اور حوالہ اس عقیدے پہ آپ کے سامنے رکھا، اس عقیدے پہ کئی ایک ائمہ کی بات گزری نا کہ ان سب کا یہ عقیدہ تھا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اکبر سے بات اصل میں چلی تھی صفات باری تعالیٰ پہ، اور 35 جملے اگر آپ کے ذہن میں ہو تو وہاں پہ ہم نے پڑھے تھے کہ عقیدے کے باب میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہ وہ بات ہے جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور یہ وہ بات ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اکبر میں لکھی ہے. ان دونوں عبارتوں کی تشریح میں ہم چل رہے ہیں اور متعدد نشستیں اللہ تعالیٰ کی صفات پہ ہوئی ہیں، آخر پہ پھر ان عبارتوں کو پڑھ کے اس کے ساتھ سے جوڑیں گے انشاءاللہ. یہاں دیکھیے، اب یہ کتاب ہے فقہ اکبر کی شرح، اور اسے لکھا ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ افغانستان ہرات کے رہنے والے تھے، اور پھر وہ چلے گئے تھے مکہ مکرمہ، اور 10ویں صدی میں حدیث کے مجدد مانے گئے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پہ بڑا کام کیا اور مشکات شریف کی شرح لکھی. اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں اور رسائل بے پناہ ان کے ہیں، بہت سے رسائل اب تک ان کے نہیں چھپے. یہ دوسرے جو ابن حجر ہیں ان سے پڑھیں. ایک ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ایک ابن حجر مکی ہیں. یہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ. 1014 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین میں سے تھے. انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ نقل کیا ہے، اور حنفی فقہا میں اور احناف کا مسلک بیان کرنے میں احناف کے معتمد شارح اور معتمد آدمی افراد میں گنے جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ولہو اللہ تعالیٰ کے لیے، اے للہ سبحانہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یدن و وجن، ہاتھ ہے، چہرہ ہے، اس کا بھی جی ہے. کما ذکر اللہ تعالیٰ فی القرآن، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا. کما یلیق بذاتہ ہی و صفاتہ، اللہ تعالیٰ نے جتنی خبر دی اپنی صفات کی، ہاتھ، چہرہ اور جی، نفس کی، یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کی ذات شان کے شایان ہے. اور یہ صفات جو اللہ نے بیان کی ہیں، یہ ایسے ہی ہیں جیسے اس کی ذات نے ارادہ فرمایا. پھر کہتے ہیں دیکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو چہرے کا ذکر کیا ہے تو کہاں کیا؟ کل شیء ہالک الا وجهه، اللہ نے فرمایا ہر چیز تباہ ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے. سورہ قصص کی 88 نمبر آیت ہے، اس میں یہ ذکر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإنما تولوا فثم وجه الله، تم نماز میں جدھر بھی منہ کرو گے اللہ تعالیٰ کے چہرے کو ادھر ہی پاؤ گے، سورہ بقرہ میں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ طویل عبارت ہے، شاید آج کی نشست میں یہ عبارت ہی مکمل ہو سکے، لیکن یہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے آپ اس کو دیکھیے کہ احناف کے ہاں عقیدہ کیا ہے. اور اسی طرح کا قول ہی تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، سورہ رحمان میں یہ فرمایا ہے کہ تیرے پروردگار کا چہرہ بس وہی باقی رہے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَى، اور جو آدمی خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اس خرچ سے سوائے اس کے کہ اپنے پروردگار کے چہرے کی خوشی کو حاصل کرے، اس کی رضا کو حاصل کرے. والید، اور اللہ نے قرآن میں اپنے ہاتھ کا بھی ذکر فرمایا ہے، ید اللہ فوق ایدیم، اللہ نے کہا ہے سورہ فتح کی 10 نمبر آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کے اوپر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اور شیطان سے فرمایا کہ کس چیز نے تجھے منع کیا تھا کہ وہ جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، دونوں ہاتھوں سے، اسے تم نے سجدہ نہیں کیا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو. وقوله تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات تمام مائب اور برائیوں سے، پاک ہے اللہ کی ذات. سورہ یاسین کی 83 نمبر یہ آیت ہے، اس کا حوالہ وہ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہے تمام کی تمام چیزوں کی ملکیت. اس کائنات کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب اس کے پاس ہیں، اس کے ہاتھ میں. تو اللہ نے اپنے ہاتھ کا کہا نا وہ نفس، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نفس کا جی کا بھی اقرار کیا ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت میں کہیں گے اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے سورہ المائدہ میں 116 نمبر آیت میں، تعلموا ما فی نفسی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ میرے جی میں، میرے دل میں جو کچھ ہے آپ جانتے ہیں، ولا اعلم ما فی نفسی کا، اور اللہ آپ کے نفس میں جو کچھ ہے میں نہیں جانتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی ایسی کہی ہیں. اسی طرح آنکھ کو دیکھو، اللہ نے قرآن میں کہا وَلِتُسْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے تو تجھے اپنی آنکھ کے سامنے بنایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جمع کا صیغہ اپنی آنکھوں کے لیے استعمال کیا ہے، اور کہا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے ساتھ، اس کا حکم ہے کہ کافروں کی مشرکوں کی عذاب پہ صبر کریں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ تو ہماری آنکھوں کے سامنے. اسی سے ابن حزم نے استدلال کیا ہے، اور ابن حزم کہتا ہے کہ اللہ کے لیے دو آنکھوں کا کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میں یا تو آنکھ کا آیا ہے اور یا آنکھوں کا ذکر آیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ احتیاط کریں اور خدا کے لیے دو آنکھیں نہ کہیں، کیونکہ اس کا ذکر کتاب و سنت میں نہیں ملتا. اتنے محتاط ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنے سے. وقولہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وہاں قدر اللہ کا قدر، اور لوگوں نے اللہ کی قدر ایسی نہیں جانی جیسے لوگوں کو جاننی چاہیے تھی، سورہ انعام کی آیت ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ حالانکہ حال یہ ہے کہ تمام زمین اس کے قبضے میں ہوگی اور آسمانوں کو مطویات بیمینے وہ دائیں ہاتھ پہ اللہ کے دائیں ہاتھ پہ لپٹے ہوئے ہوں گے. ان ساری صفات کو ذکر کرنے کے بعد, اس طویل عبارت کو ذکر کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اے جمیع ما ذکر لہو, تمام کی تمام وہ صفات جو اللہ کے لیے ذکر کی گئی ہیں, صفاتن یہ اللہ کی صفات ہیں, متشابہاتن یہ متشابہ صفات. دیکھا آپ نے, ہم نے جو اب تک اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں باتیں کی ہیں وہ تین باتیں. ایک تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالی کی ساری صفات متشابہات میں سے. اس موقع پہ ذرا سے یہ بھی تشریح کر دیں کہ دیکھو اللہ کی جو آٹھ صفات ہیں نا, ذاتی, علم, حیات, قدرت, سما, بصر, کلام, ارادہ, تکوین, یہ آٹھوں صفات حق تعالی شانہ کی, یہ متکلمین کے نزدیک محکمات میں سے ہیں, وہ انہیں متشابہات میں سے نہیں گنتے. لیکن ہم نے عوام کو انتشار ذہنی سے بچانے کے لیے اسے کہا ہے کہ متشابہات میں سے ہیں, اور اس کی تائید میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا قول نقل کر دیا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اسے متشابہات میں سے گنا ہے. بس آدمی نہ اس زیادہ غور و خوض میں پڑے, اجمالاً جتنا ایمان ہے بس کافی اسے جانے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ درست کر لے. ایک بات تو اب تک یہ عرض کی. دوسری بات یہ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جتنی صفات ہیں مخلوق کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت نہیں. تیسری بات یہ عرض کی کہ ان کیفیات کی نفی کرنی ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ٹھیک اسی بات کو لکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ للحق سبحانہ, اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفات ہیں متشابہات, سب متشابہ ہیں. جتنی بھی صفات خبری ہیں سب متشابہ ہیں. ایک بات ہماری پوری ہو گئی. بلا کیف, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ ان کی کیفیت نہیں ہے. حضرت اس کی تشریح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجہول الکیفیات, یعنی اس کی کیفیت مجہول ہے, کیفیت کی نفی کی جائے گی, ہم اس کی کیفیت کی نفی کرتے ہیں. دوسری بات وہی آ گئی نا کہ کیفیت کی نفی کرتے ہیں. اور تیسری بات تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کہاں صفات اور کہاں اس کی مخلوق. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو لیا ہے. اور پھر آگے دوسری عبارت ان کی سنیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَالْمَعْنَى وَصْفُ غَضَبِ اللَّهِ وَرِضَاهُ لَيْسَ كَوَصْفِ مَا سِوَاهُ مِنَ الْخَلْقِ. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بات پہ خوش ہوا اور اللہ تعالیٰ کسی بات پہ اس کا غضب ہوا, ناراض ہوا, تو اس کے یہ اوصاف ایسے نہیں ہیں جیسے اس کی مخلوق کے اوصاف ہیں. لوگ خوش ہوتے ہیں ہنستے ہیں, لوگ خوش ہوتے ہیں انعام دے دیتے ہیں, لوگ غضب میں ہوتے ہیں مارتے ہیں دھاڑتے ہیں. اللہ کی یہ صفات کیسی ہیں, اس کی خوشی اور اس کا غضب. فہما من الصفات المتشابہات, یہ جو اللہ کی دونوں صفات ہیں نا یہ متشابہات میں سے ہیں. فی حق الحق علامہ ذہب الیہ الامام, اور اللہ تعالی کے لیے یہ دونوں صفات ایسے ہی ہیں جیسے کہ امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس طرف کو گئے. وہ کس طرف کو گئے ہیں دیکھیے آگے. طبعا لجمہور السلفی, ان سے پہلے جو سلف صالحین گزرے تھے, عمومی طور پر جمہور سلف صالح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے پہلے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہیں کے پیچھے چلے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تو خود تابعین میں سے ہیں. ان سے پہلے کون تھے؟ پھر ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جو مسلک تھا اسی پہ وہ چلے. واقتدا به جمع من الخلف, اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کی ہے. ان کے بعد جو خلف ان کے آئے ہیں تو خلف نے ان کی پیروی کی بہت بڑی تعداد میں. سب اسی طرف گئے کہ اللہ تعالی کی صفات متشابہات میں سے. فلا یؤولان بان المراد بغضبه ورضاه ارادۃ الانتقام, انہوں نے یہ مراد نہیں لی دونوں نے, وہ تعویل نہیں کرتے تھے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی. تعویل نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اسے فرض واجب نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے غضب اور اس کے رضا سے مراد اللہ کا انتقام کا ارادہ ہے. یعنی اللہ کا جب غضب کا ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا نے انتقام لینے کا ارادہ کر لیا, یا اس کی رضا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو انعام دینا چاہا ہے، بلکہ یعنی جیسے بادشاہ مخلوق اس کی انعام دیتی ہے یا مخلوق اس کے اپنا غصہ نافذ کرتی ہے، نہیں، بل مراد بہما غایتہما، ہم ان دونوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا، اب وہ ہنسنا ہے، خوشی ہے، اس کے لیے ایک چہرہ چاہیے، انتقام کا ارادہ ہے تو اللہ نے مارنا ہے، مارنے کے لیے ہاتھ چاہیے، کہتے ہیں نا من النقمت والنعمہ، ہم کہیں گے کہ ان دونوں سے مراد اللہ تعالیٰ کا انعام دینا ہے اپنے بندوں کو، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو سزا دینا ہے، جس پر غضب ہوتا ہے اسے سزا ملتی ہے، جس پر اللہ کا انعام ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ خوشی سے سرفراز فرماتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، ہم نے اللہ کے لیے صفات کو بھی ثابت مانا، اس کی رضا کو بھی، اس کے غضب کو بھی، اور اس کے نتیجہ جو آگے جا کر نکلتا ہے کہ انعامات کا دینا اور لوگوں کو سزا دینا، اس کو بھی مانا، باقی کیفیت کیا ہے یہ اللہ کے حوالے کر دی۔ قال فخر الاسلام، فخر الاسلام غالباً امام بزدوی رحمت اللہ علیہ مراد ہیں، جو احناف کے اپنے زمانے میں شارع اور بہت معتمد تھے، فخر الاسلام بزدوی رحمت اللہ علیہ کا کہ اثبات الید والوجہ حق عندنا، ہمارے نزدیک اللہ تعالی کے لیے ہاتھ اور اس کا چہرہ بالکل حق ہے، ثابت ہے، اس کا کوئی ہم انکار نہیں کرتے، لکنہ معلوم باصلہ متشابہ بوصفہ، کمال، کمال کی بات فرمائی، معلوم باصلہ متشابہ بوصفہ، اپنی اصل کے اعتبار سے معلوم ہے، قرآن میں آ گیا ہے، حدیث میں آ گیا ہے، ہمیں معلوم ہو گیا، بس متشابہ بوصفہ، اس کی کیفیت اور اوصاف کیا ہیں، چہرہ کیسا، ہاتھ کیسا، کچھ پتہ نہیں، متشابہ ہاتھ میں سے، ولا يجوز ابطال الاصل بالعجز عن الوصف بالكيف، دیکھو جب ہم اس کیفیت کی نفی کرتے ہیں اور اس کیفیت کے وصف کو ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم نہیں بتا سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اس کا چہرہ کیسا ہے، تو ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اصلی کا انکار کر بیٹھیں کہ ہاتھ ہی نہیں، چہرہ ہی نہیں۔ یہ ہے وہ چیز جس کا معتزلہ نے انکار کیا، کہ انہوں نے اصل کا انکار کر دیا تھا، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ پھر معتزلہ ہم سے اہل سنت سے کہتے ہیں کہ اچھا بھی ہے، اگر ہاتھ اور چہرہ تو کوئی وصف اس کا بیان کرو کیسا ہے، ہم کہتے ہیں یہ متشابہ ہاتھ میں سے۔ اسی لیے آگے دیکھیے یہ عبارت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں انما ظلت المعتزلۃ من ھذا الوجہ فانہم ردوا الاصول لجہلہم بالصفات علی الوجہ المعقول، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے معتزلہ گمراہ ہوئے، کہ انہوں نے جب دیکھا کہ صفات باری تعالی کی، اس کو بیان عقل کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا، کوئی معقول وجہ نہیں ہے اہل سنت کے پاس کہ یہ ان صفات کی کیفیت بیان کریں، یہ تو لے گئے ہیں اسے متشابہات میں اہل سنت والجماعت، تو انہوں نے کہا دیکھو یہ تو عقل کے ذریعے کوئی بات کر ہی نہیں سکتے، لہٰذا انہوں نے اصل میں اللہ کے ہاتھ اور اللہ کے چہرے کا انکار کر دیا۔ فسارو معطلہ، اور وہ کیا ہو گئے، معطلہ ہو گئے، معطلہ کا مطلب اللہ کی صفات کو معطل کرنے والے، اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے۔ وَقَذَا ذَكَرَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ، اور اسی طرح ذکر کیا ہے شمس الْأَئِمَّةِ امام سرخسی رحمت اللہ علیہ نے، یہ امام سرخسی رحمت اللہ علیہ احناف کے بہت بڑے شارع اور اپنی صدی کے بہت بڑے آدمی تھے، ابو بکر ابن احمد سرخسی، سمرقند، بخارا، ان سٹیٹس میں، یہ اب بھی علاقہ ہے سرخس کا، بڑا علم اللہ نے دیا تھا، جامع الصغیر اور جامع الکبیر، امام محمد رحمت اللہ علیہ کی جو دونوں کتابیں ہیں اس کی انہوں نے شرح لکھی، اور سیر کبیر کی شرح لکھی، مبسوط کے نام سے اور محیط کے نام سے انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، کمال کی، کمال کی کتابیں ہیں، 490 یا پھر 500 ہجری کے قریب قریب ان کا انتقال ہوا ہے، اور امام سرخسی رحمت اللہ علیہ کو حکومت نے کنویں میں ڈال دیا تھا، تو سرخسی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد کنویں کے منڈیر پہ آ جاتے تھے اور یہ اندر سے ہی اس کی شرح لکھواتے رہتے تھے، اور غالباً 20-25 جلدیں جب مکمل ہو گئیں زبانی شرح لکھواتے رہتے تھے، اتنا علم اللہ نے اس شخص کو دیا تھا تو حکومت کو پھر پتا چلا کہ وہ یہ تو بہت بڑے عالم ہیں، تو پھر انہیں رہا کیا، کنویں سے نکالا اور پھر یہ گھر چلے گئے اور باقی کتاب وہاں مکمل کروائی تھی. اب ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے، عام طور پہ مل جاتی ہے، مبسوط سرخسی رحمت اللہ علیہ، اور کمال کی کتاب ہے. اہل علم کو چاہیے کہ پڑھیں، ہے کوئی 30-32 جلدوں میں، لیکن انہوں نے کمال کی تشریحات کی. خاص طور پہ جو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شریعت کے کاموں میں حکمت کیا ہے، اصل کیا ہے، انہیں چاہیے اس مبسوط کا مطالعہ کریں تو انہیں پتا چلے کہ شریعت کیسے کیسے سسٹمز دیتی ہے، حکمرانی کیسے ہوگی، حکومت کیسے چلائی جائے گی، عوام کے ذریعے، شورا کے ذریعے انتخاب کیسے کیا جائے گا، ملک میں قانون کیسے نافذ کیے جائیں گے، معیشت کیسے کی جائے گی، اکانومی ملک کی کیسے چلے گی، سود سے پاک معیشت کیسے قائم کی جائے گی. یہ سب چیزیں شمس الائمہ رحمۃ اللہ نے لکھی ہیں، اور اللہ کی صفات پہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ انہی کا حوالہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں قضا ذکر و شمس الائمۃ سرخسی، جیسے کہ شمس الائمہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسے ہی نقل کیا کہ انہوں نے کہا، مطلب یہ تھا کہ ہم اللہ کے لیے ان صفات کو مانتے ہیں اور اس کے جو نتائج ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، باقی تم کہو کہ اللہ کی صفات کی کیفیت کیا ہے، ہم اسے متشابہات میں سے سمجھتے ہیں، اللہ کے حوالے کرتے ہیں. معتزلہ یہاں پر پہنچ کے گمراہ ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے حوالے کیوں کرتے ہیں، سرے سے اللہ کی صفات کو ماننے سے انکار کر دیا. ثم قال، پھر شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، واہل السنت والجماعت اثبتوا ما هو الاصل المعلوم بالنص، اہل سنت والجماعت اپنے عقیدے میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ قرآن کی آیات سے یا احادیث متواتر سے، نص سے جو بات ثابت ہے اللہ کی صفات کے متعلق، ہم سب مانتے ہیں. بالآیات القطعیت والدلالات الیقینیت، اے بالآیات القطعیت، جو قرآن کی قطعی آیات سے اللہ کی صفات ثابت ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، والدلالات الیقینیت، اور جو یقینی طور پر خدا کی صفات ثابت ہو گئیں حدیث سے، ہم سب کو مانتے ہیں اہل سنت والجماعت. وتوقفوا فيما هو المتشابه وهو الكيفيه، اور جہاں پر اللہ کی ان صفات کی کیفیت کی بات آتی ہے ہم اسے متشابہ مانتے ہیں، اور متشابہ پہ آ کر رک جاتے ہیں. بس معتزلہ نہیں رکتے اور بہت سے لوگ نہیں رکتے. ولم يجوزوا الاشتغال بطلب ذلك، اور اہل سنت والجماعت عقیدے میں اس بات کو جائز نہیں جانتے کہ وہ اللہ کی صفات کی کیفیت کو طلب کریں، اس پر بحث کریں. وہ کہتے ہیں مت پڑو اس میدان میں، یہ عقل کی بات ہی نہیں ہے. عقل کی کہاں مجال ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی کاموں کی حکمتوں کو مکمل طور پر جان سکے، کچھ کچھ خبر ہوتی. اور عقل اور حق تعالی شانہ کی صفات، سبحان اللہ، عقل کو معلوم ہی نہیں ہے، عقل تو اندھی ہے اس باب میں. متشابہات میں عقل کا کیا دخل ہے بھائی؟ اس لیے اہل سنت والجماعت نے کہا کہ ہم ان کے اللہ کی صفات کی کیفیت کے بارے میں ہم متشابہات کے قائل ہیں. پھر انہوں نے کہا آگے، کما وصف اللہ به الراسخین فی العلم، ہمارا وہی حال ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جن کا علم ٹھوس ہوتا ہے، جو راسخ العلم ہوتے ہیں، جن کا قدم راسخ ہوتا ہے علم کے بارے میں. اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے فرمایا، یقولون آمنا بے، وہ کہتے ہیں اللہ متشابہات پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، محکماتوں یا متشابہاتوں دونوں اے رب ہمارے تیری طرف سے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس سے وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں جو عقل والے. وہ کہتے ہیں جیسے اللہ نے کہہ دیا بس ویسے ہی. وَكَذَا مَوَرَدَ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَّاتِ مِنَ الْعِبَارَاتِ الْمُتَشَابِهَاتِ، اور جس طرح تم نے قرآن کی آیتیں سنی ہیں، اسی طرح وہ احادیث بھی جو متشابہات کے بارے میں آئی ہیں اللہ کی صفات کے بارے میں. یہ دیکھیے، اگر آپ درمیان سے اسے سن رہے ہیں تو آپ کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی. یہ ضروری ہے کہ آپ اس ساری بحث کو وہاں سے سننا شروع کریں جہاں سے اللہ تعالیٰ کے لیے متشابہات کی بحث چلی تھی، یا کم سے کم وہاں سے سننا شروع کریں جہاں سے اللہ تعالیٰ کی صفات کی بات چلی ہے. یہ درمیان میں سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں. ایسے نہ ہو کہ کوئی آدمی گمراہ ہو جائے اور قیامت میں وہ ہم سے کہے یا ہمارا نام لے کہ ہماری بات سے گمراہ ہوا ہے. معاذ اللہ، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہم خود گمراہ ہوں یا ہمارے ذریعے سے گمراہی پھیلے، پھر کہتے ہیں کہ وہاں سے اسے سننا شروع کیجئے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان شروع ہے، یا کم سے کم وہاں سے سننا شروع کیجئے گا جہاں سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی صفات خبریہ کا بیان شروع کیا. ملا علی قاضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اسی طرح وہ احادیث جن میں متشابہات کا ذکر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا اور پھر ان کی مٹی جو تھی اسے گوندا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں پھونکا روح کو. یہ بعض چیزیں اس میں ابو داؤد وغیرہ میں، ترمذی میں کچھ کچھ جملے ایسے آئے ہیں. یہ احادیث پہلے گزر چکی ہیں، اب اس کو مزید نہیں بیان کرتے. اللہ تعالیٰ کا جہنم کے منہ پہ پاؤں رکھنا اور جہنم کا یہ کہنا کہ میں بھر گئی، اس میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے وفاء الوفاء کے حوالے سے بھی ایک جملہ نقل کیا ہے، کبھی وقت آیا تو انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کریں گے. یہ جتنی احادیث ہیں، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والے اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں توبہ کر لیں، اور اللہ اپنا ہاتھ دن کو پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے گناہگار آئیں اور توبہ کر لیں. اور اللہ کا یہ ہاتھ پھیلانا دن اور رات کا جاری رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی یہ روایت، اور اسی طرح حاکم مستدرک میں ایک روایت لائے ہیں، اگرچہ اس روایت پر اعتراض کیا ہے امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے، اور اسے محققین نے ضعیف حدیث جانا ہے، زیادہ ذکر نہیں کرتے. مگر بہرحال یہ جو ہیں، یہ حافظ الحدیث ہیں، یہ بھی حاکم اپنے مستدرک میں رحمت اللہ علیہ یہ روایت کو لائے ہیں کہ جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا اس نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو چوم لیا. ابن ماجہ میں بھی اس قسم کی بات ہے. بہرحال حدیث تو اپنے مقام پر، جیسی بھی اس کی سند میں ضعف ہے یا قوت ہے یا جس درجے کی بھی ہے، یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ہمارا مسلک عقیدے میں کیا ہے اسے نقل کرتے ہیں. وہ وہی بات ہے جو پہلے عقیدے میں ہم ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دہرا چکے ہیں. یہ صرف آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ دلائل دیکھو کہاں کہاں کتابوں میں یہی عقیدہ لکھا ہے. اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پہ قائم رکھے، التفویض مع التنزیہ کے عقیدے پہ، اور اسی پہ موت دے، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ اس پہ ثواب بھی عنایت فرمائے اور اپنے فضل سے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دے. وقد سئل ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اما ورد من انہ سبحانہ ینزل من السماء، کہ یہ جو احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں اس آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں، تو اللہ کا رات کے آخری پہر میں اس آسمان پہ آنا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ینزل بلا کیف، نازل ہوتا ہے، اس پہ ایمان رکھنا ہے، کیسے یہ کیفیت ہم نہیں جانتے. وکقولہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور اللہ تعالی کے متعلق حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اللہ تعالی نے پیدا کیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی صورت پر، بخاری میں بھی یہ حدیث آئی. تو فیجب ان یجری علی ظاہرہ، یہ ضروری ہے کہ جو کچھ ان احادیث میں ظاہر میں آ گیا ہے ہم ان پہ ایمان لائیں. وَيُفَوِّضُ أَمْرَ عِلْمِهِ إِلَىٰ قَائِلِهِ، اور اس کی حقیقت کیا ہے اس کو ہم سپرد کر دیں اس باری تعالیٰ کے. وَيُنَزِّهُ الْبَارِي عَنِ الْجَارِحَةِ، اور ہم اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کریں کہ اس کا آنا جانا، اور اس نے اپنے لیے ہاتھ اور چہرے کا جو ذکر کیا ہے تو وہ اس کے لیے ایسے نہیں ہے جیسے مخلوق کے اعضا ہیں. وہ مشابہت الصفات المحدثات، اور جو مخلوق مٹ جانے والی محدثات ہیں اس کی صفات ایسی نہیں. بات وہیں پہنچی نا کہ ایک تو یہ کہ ان چیزوں کی حقیقت، ان چیزوں پر ایمان لائیں، دوسرے ہم انہیں اللہ کے حوالے کر دیں، تیسرے مخلوق کی مشابہت سے اللہ کی صفات کو پاک قرار دیں. وقال الامام الاعظم رحمہ اللہ فی کتابہ الوصیہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الوصیہ میں بھی یہ ذکر فرمایا. کیا کہا ہے؟ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سنیے. نقر ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر غالب ہوا استواء عرش عرش پر مستوی ہوا من غیر ان یکون له حاجۃ الیہ اور اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کوئی محتاجی نہیں تھی کوئی حاجت نہیں تھی عرش کی وہ استقرار علیہ اور اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھ گیا اس نے قرار پکڑ لیا خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ حافظ للعرش بغیر العرش کیونکہ عرش اور عرش کے علاوہ بھی جتنی مخلوق ہے سب کا نگران سب کا نگہبان سب کی حفاظت فرمانے والا اللہ ہی ہے اس کو عرش کی کوئی محتاج ہی نہیں تو استوا کے معنی کیا ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عقلی دلیل دیکھو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب و سنت سے جو اجتہاد کرتے تھے ان کے دور میں مائیں عاجز آ گئی تھیں کہ اس جیسا بچہ جنم دیتی جہاں اس کا دماغ پہنچتا تھا کسی کا دماغ نہیں پہنچتا تھا رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ ونور اللہ مرکدہ کمال کی ہستی تھی ان کے حاسدین اب تک ہیں اور قیامت تک رہیں گے امید یہی ہے تاکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجے بلند ہوتے رہیں اور لوگ اپنے نام اعمال کو سیاہ کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ لان تان کرتے رہیں قیامت تک اس کے اس ہستی کے درجات بلند ہوتے رہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فلو کان محتاجن تم سوچو کہ اگر اللہ عرش پر بیٹھنے کا محتاج ہوتا یا عرش کی اسے ضرورت ہوتی لما قدر علی ایجاد العالم و تدبیره کل مخلوق تو یہ جو اس نے پوری دنیا بنائی کائنات بنائی اپنی مخلوق کے لیے تدبیریں کی تو اللہ تعالیٰ اگر ان چیزوں کا محتاج تھا تو یہ سب کیسے ہوا وہ لو سارا محتاجن الجلوس والقرار اور اگر اللہ اس کا محتاج تھا کہ وہ بیٹھے اور عرش پر قرار پکڑے فقبل خلق العرش این کان اللہ تعالی تو عرش کے بنانے سے پہلے خود پھر خدا کہاں بیٹھا ہوا تھا اگر وہ محتاج تھا تو کیسی بات کرتے ہو فہو منزہ عن ذلک علواً کبیرا اللہ تعالی کی ذات بہت بلند و بالا ہے اور پاک ہے ان شبہات سے جو لوگ اس کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں تو عرش پہ استوا کی جو کیفیت ہے اور عرش پہ استوا کا جو لفظ ہے امام صاحب رحمۃ اللہ نے گویا اسے متشابہات میں جان کے متشابہات میں مانا اور فرمایا کہ ایسی بات نہ کرو کہ اللہ عرش کا محتاج ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں ایسے ایسے ظالم تھے معاذ اللہ جنہوں نے یہاں تک کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ عرش کے مطابق ہے اللہ اور عرش میں دو انگلی بھی زائد نہیں ہے یعنی عرش اتنا بڑا نہیں ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ اور دو انگلیاں بھی زیادہ نہیں ہیں اور ایسے بھی ظالم تھے جنہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں خدا عرش پہ اپنے ساتھ بٹھائے گا معاذ اللہ اور ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو اللہ نے عرش پہ اپنے ساتھ بٹھا لیا یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے لیے جسم ثابت کر رہے ہیں اللہ کے لیے ایک جگہ سپیس ثابت کر رہے ہیں اللہ کے لیے ٹائم ثابت کر رہے ہیں وَنِعْمَ مَا قَالَ امامُ الْمَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ اور کیا خوبصورت بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے ملا علی رحمۃ اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ایک مسلک نقل کیا ہے عقیدے میں چاروں ائمہ ایک ہی تو ہیں اور کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ کیا خوبصورت بات یہ ہے سُئِلَ عَن ذَلِكَ الْاِسْتِوَاء جب اللہ کا عرش پہ غالب ہونا استوا کی کیفیت کے متعلق ان سے پوچھا گیا فقال الاستواء معلوم تو حضرت نے فرمایا کہ استواء جو ہے نا اللہ تعالی کا عرش پہ آنا غالب ہونا اس کے الفاظ معلوم ہے یہ تخت پر جو قائم ہوا ہے اللہ کی ذات بس یہ معلوم ہے الفاظ تخت پر قائم ہونا والکیف مجهول اور کیفیت جو دریافت کرتے ہو اس کا علم نہیں ہے والسوال عنہ بدعت اور سوال اس معاملے میں اٹھانا یہ بدعت ہے والایمان بہ واجب اور ایمان رکھنا اس پہ ضروری ہے وہذہ طریقۃ السلف اور یہی اسلاف کا طریقہ ہے وہی اسلم واللہ اعلم اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے وہی اسلم سب سے زیادہ سلامتی کی راہ یہ ہے وہ مسئلہ سب سے زیادہ سلامتی کا کہ بندہ اللہ کی صفات کو متشابہات میں جانے اور پھر دو کام کرے ایک تو اس پہ ایمان لائے کہ اللہ جیسے آپ نے کہہ دیا ہے وہی ہے حق اور دوسرے اس کی کیفیت کی نفی کرے اور تیسرے مخلوق کی شراکت کی نفی کرے بس مخلوق کی شراکت کی نفی، کیفیت کی نفی ایک، اور دوسرے اللہ سے ایمان کے ان صفات پہ لا کے اور انہیں متشابہات میں جانے. وقت سبق تاویلات بعض الخلف، بعض لوگ جو بعد میں آئے ہیں اللہ کے اچھے بندے، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں انہوں نے اللہ تعالی کی صفات کی تاویل کی ہے. وقد قیل انہ احکم، اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ باتیں زیادہ عقل کے قریب ہیں، زیادہ حکمت پر مبنی ہیں. اسلم اور احکم دو لفظ ایک دوسرے کے سامنے آ رہے ہیں. سب سے زیادہ سلامتی کی راہ وہ اسلاف کی. بعد میں جب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرنا شروع کیا معاذ اللہ، اور نئے نئے شبہات نکالنے لگے، تو جو متاخرین آئے تھے انہوں نے تعویلات کی. لیکنہ نقل بعض الشافعیہ، اور یہ اشاعرہ نے تعویلات بہت سی کی تھی، اس لیے یہ کہتے ہیں آپ کو تعویلات کے معاملے میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی اساس التقدیس، اس کے حوالے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ان شافعی حضرات نے رحمہم اللہ نے آخر ان فتنوں سے تنگ آ کر ان بیچاروں نے کیسے خدا کی صفات کی کچھ نہ کچھ تعویل کو بیان کیا. فرق اتنا سا تھا کہ پہلے اجمال تھا، انہوں نے تفصیل کر دی. یہ نہیں ہے کہ دو فرقہ ایک دوسرے کے مقابلے میں، لیکن انہوں نے کہا یہ زیادہ حکمت کی سمجھ میں آنے والی بات. لیکنہ نقل بعض الشافعیہ تھے، لیکن بعض شافی فقہا نے یہ نقل کیا ہے کہ ان امام الحرمین، حرمین شریفین کے امام جو تھے، یہ ہستی مکہ مکرمہ میں بھی امام، مدینہ منورہ میں گئے وہاں بھی امامت کا منصب پر فائز، امام الحرمین کا بڑا درجہ تھا. کانا یتاول اولن، پہلے پہلے خدا کی صفات کی تعویل و بیان کرتے تھے. ثم رجع فی آخر عمر ہی، پھر عمر کے آخری حصے میں انہوں نے وہی مسلک اپنایا جو تعویل نہ کرنے کا، اس کی تفصیل میں نہ جانے کا تھا، متشابہات کے بارے میں تھا. وحرم التاویلا، اور انہوں نے تعویل کرنے کو درست قرار نہیں دیا. ونقل اجماع السلف علی منعہ کما بین ذلک فی الرسالۃ النظامیہ، اور رسالہ نظامیہ کے نام سے امام الحرمین رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی عقیدے پہ، اور انہوں نے سلف صالحین کا، امت کے اکابرین رحمہم اللہ کا یہ اجماع نقل کیا کہ انہوں نے کہا خدا کی صفات کی کوئی تعویل نہ کرو، اس سے انہوں نے منع فرمایا. وہ موافق، اب آئے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ پھر کہتے ہیں جو منع کیا نا انہوں نے تعویل سے، یہ ٹھیک وہی مسلک ہے، اس کے مطابق ہے. لما علیہ من اصحابنا الماتریدیہ، جیسے کہ ہمارے ماتریدی اصحاب نے کیا ہے. ماتریدیہ بھی منع کرتے تھے تعویل سے، انہوں نے جو منع کیا تھا اسلاف نے، تو وہ جو منع کرتے تھے کہتے ہیں کہ امام الحرمین رحمت اللہ علیہ زندگی کے آخری دور میں جب مطالعہ وسیع ہوا اور بہت کچھ زمانہ انہوں نے دیکھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہ کرو تعویل. وتوسط ابن دقیق العید، ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ جو تھے، یہ ابن دقیق العید جو تھے، عام طور پہ ان کا نام یہی مشہور ہے، ابن دقیق العید انہیں کہتے ہیں، محمد ابن علی ان کا نام تھا، اور مصر کے رہنے والے مالکی، پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مسلک چھوڑ کے شافعی ہو گئے تھے، محدث تھے بہت بڑے، اور انتقال ہوا ہے ان کا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی حیات میں 702 ہجری میں غالباً ان کا انتقال ہوا ہے. شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کا انتقال 728 ہجری میں ہوا تھا، یعنی ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے 26 سال پہلے انہوں نے دنیا چھوڑی ہے. لیکن علم کا سمندر تھا اپنے زمانے میں. ابن دقیق العید نے کہا، ابن دقیق العید نے یقبل التاویل اذا کان المانا، کہ تعویل کی جائے گی جبکہ اس کے معانی اور اس کے معانی جو ہیں وہ عربوں کی لغت کے مطابق اس کے قریب قریب ہوں گے. یہ بات انشاءاللہ اس وقت بیان کریں گے جب ہم اصحاب تعویل کا مسلک بیان کریں گے. لیکن دیکھیے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک نقل کیا، پھر انہوں نے مسلک نقل کیا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا، اور پھر انہوں نے کہا کہ امام الحرمین شافعیہ میں سے، یہ بھی اسی طرف چلے گئے تھے، اور انہوں نے وہی کہا جو ہمارے اصحاب یعنی ماتریدی حضرات کہتی. تو جتنا امت کا مسلک تھا وہ تعویل کی تفصیل میں جائے بغیر اجمالاً بس تعویل تھی، وہ کہتے تھے تفویض اللہ کے حوالے کرو. اصل مسلک التفویض مع تنزیح، التفویض مع تنزیح یہ تھا، اور یہی ائمہ اربعہ کا جن جن کا نام آپ نے سنا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے یہ تصریح کر دی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے, یہی بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی, یہی بات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی, امام محمد, سفیان ابن عیینہ وغیرہ وغیرہ, اور امام طیبی اور سلف صالحین رحمہم اللہ تعالی سب سے نقل کی. ان میں سے ایک ایک شخص اتنا وزنی ہے کہ امت میں ان کے دور میں ہزار آدمی ایک پلڑے میں رکھے جاتے تو اس شخص کا وزن بھاری رہتا, زیادہ رہتا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ابن عیینہ کے متعلق, جیسے کہ پہلی عبارتیں آپ سن چکے ہیں, یہ اور حضرات کے متعلق بھی نقل کیا جن کے اسماء گرامی رحمہ اللہ آپ نے سنے ہیں. یہ سب حضرات کا یہی مسلک تھا اور وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات میں سے ہیں, ایک بات ہو گئی, اور دوسرے اللہ کو اپنی صفات میں مخلوق کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہے, دو باتیں, اور تیسری کیفیت, ہم کیفیت کی نفی کرتے ہیں. کوئی پوچھے گا تو ہم کہتے ہیں یہ سوال کرنا بدعت ہے, اس میں مت پڑو, اللہ کے حوالے کر دو, یہ سب چیزیں متشابہات. ایک فرد کا یہ عقیدہ ہے. جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ افراد امت کے ستون ہیں, اور دین پورے اسلام کی جو بلڈنگ ہے وہ ان پلرز پہ قائم ہے. ان میں سے ایک سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں, جن کا نام آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا. اب کہنے کو سفیان ابن عیینہ ہے, سفیان ابن عیینہ بن ابی عمران, اور ابو عمران جو تھے ان کا نام میمون تھا, اور سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ ایک آنکھ تھی ان کی, کانے تھے. اس لیے جو بچے یہ سمجھتے ہیں کہ قدرت نے کوئی چیز ان میں کم کر دی ہے, وہ یہ نہیں سوچتے کہ امت میں یہ اتنے بڑے بڑے افراد تھے اور ان میں جسمانی نقائص تھے, اللہ نے کام کتنا ان لوگوں سے لیا ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ اس پہلو پر غور کریں, وہ مایوسی کی طرف چلتے ہیں, شیطان اس طرف لے جاتا ہے. ان کے سامنے بات یہ ہے کہ یہ علم بھی نہیں ہوتا اور ان کے سامنے یہ چیزیں بھی نہیں ہوتی, ان نے کوئی بتاتا بھی نہیں کہ بیٹے آپ پہلے آدمی نہیں ہیں جس میں جسمانی طور پر کچھ کمی ہے, بلکہ آپ سے پہلے بھی امت میں جو گزرے ہیں سب میں کوئی نہ کوئی کمی تھی. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے جو شاگردوں کے بارے میں بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ ان کے شاگرد جو ان کی تعلیمات کو امت میں منتقل کرنے والے کتنے بڑے بڑے امام تھے, اور جسمانی طور پر دیکھو سب میں کوئی نہ کوئی عیب تھا, کوئی نہ کوئی چیز تھی. عیینہ جو تھے, 10 بیٹے اللہ نے انہیں دیے, اور یہ سب لوگ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. ان میں ان کے 5 بیٹے سفیان ابن عیینہ, ابراہیم ابن عیینہ, محمد ابن عیینہ, آدم ابن عیینہ, عمران ابن عیینہ, یہ 5 محدثین تھے. اور سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ ان کے صاحبزادے مکہ مکرمہ میں رہے, اور وہیں ان کا انتقال ہوا, تبا تابعین میں سے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پرپوتے برید سے یہ روایت کرتے ہیں, برید بن عبداللہ بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ اشعری, اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے گھرانے کے امام اور علم کے تاج, یہ جعفر ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہ شاگرد ہیں. اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے پوتے سعد ابن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف ان کے شاگرد ہیں, یہ انہوں نے ان سے حدیث پڑھی ہے. اور تو وقر رضی اللہ عنہ کے پر پوتے قاسم بن محمد بن ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابو بکر ان کے بھی شاگرد ہیں. اور سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث میں در پکڑ لیا محمد بن مسلم بن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ کا. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ائمہ محدثین میں سے ہیں, سب سے پہلے جس آدمی نے حدیث کا کام وسیع پیمانے پر شروع کیا ہے ان میں محدثین نے امام محمد بن مسلم بن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ کو لیا ہے. یہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ پہ جو تنقیدیں آ رہی ہیں نا, اور جو لوگ ان کے منکر ہیں اور جو لوگ ان کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں, وہ بڑے دانا اور عقل مند ہیں. حدیث کی جڑ چونکہ انہوں نے امت میں رکھی اور اس پودے کو انہوں نے پروان چڑھایا, اور محمد بن مسلم بن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ کی سینکڑوں نہیں ہزاروں روایات حدیث میں آتی ہیں. حدیث کے دشمنوں نے انہی کی شخصیت کو مجروح قرار دیا تاکہ یہ پودا جڑ سے اکھڑ جائے معاذ اللہ, اور امت کا حدیث سے اعتبار اٹھ جائے. محمد بن منقدر, یہ سب لوگ ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں.